بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بیس پیار اور عظیم رسالے کی شرح کے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے التعلیق على ثلاثة الأصول لفضیلة الشیخ العلامہ احمد بن یحیی النجمی رحمہ اللہ. اور اس کتاب کا نام تعلیق ہے، لیکن حقیقت یہ مختصر سی شرح ہے تعلیق کے نام پر. اور آج کی نشست میں فضیلۃ الشیخ احمد بن یحیی النجمی رحمہ اللہ کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں، اور پھر کتاب میں سے جو مقدمہ ہے پہلا اور دوسرا اس پہ بات کرتے ہیں. شیخ الاسلام محمد بن وہب رحمہ اللہ کا تعارف پچھلے دروس میں ہو چکا ہے، القواعد الاربعہ میں اور دیگر دروس میں. تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویب سائٹ سے ریکارڈنگ سن لیں. اور فضیلۃ الشیخ احمد بن یحیی النجمی رحمہ اللہ کا تعارف ان کی ویب سائٹ میں دو لوگوں نے کیا ہے، مختصر سی سیرت یا ترجمہ شیخ احمد بن یحیی النجمی رحمہ اللہ کا شیخ محمد بن ہند مدخلی نے کیا ہے، اور ان کے بیٹے شیخ عبد الرحمن بن احمد بن یحیی النجمی رحمہ اللہ نے کیا ہے، ان دونوں نے کیا ہے. اور ان دونوں میں سے چند اہم باتیں میں آج کی نشست میں شیخ صاحب کے تعارف مختصر سے تعارف کے تعلق سے بیان کرتا ہوں. شیخ صاحب کا نام الشیخ احمد بن یحیی بن محمد النجمی، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کا نسب جو ہے وہ الصحابی الجلیل عکاش بن محصن رضی اللہ عنہ کی طرف جاتا ہے. شیخ صاحب کی پیدائش جیزان کے گرد نواح میں ایک بستی ہے جس کا نام نجامیہ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے سن 1346 ہجری میں 1346 میں، اور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا کیونکہ کوئی اور اولاد نہیں تھی. انہوں کی تربیت میں، دینی تربیت میں بہت جد و جہد کی، یہاں تک کہ عام بچوں کے ساتھ زیادہ نہیں کھیلنے دیتے تھے. اور جب عمر 7 سال کی ہوئی سن تمیز، تو بستی میں چھوٹی کتاتیب تھی اس وقت، چھوٹے سے مدرسے تھے، اسکول تھے چھوٹے چھوٹے، وہاں پر صرف پڑھنا لکھنا سکھاتے تھے، وہاں پر داخلہ دیا. اور پھر سن 1358 ہجری میں جب الشیخ الامام عبداللہ القرعاوی رحمہ اللہ جزان کے علاقے میں گئے، وہاں پہ صامتہ جو بڑی بستی ہے وہاں پر چلے گئے، جب انہوں نے الشیخ الامام محمد ابراہیم بن ابراہیم آل الشیخ نے بھیجا وہاں پہ، جو اس وقت سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے. تو شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ اپنی ابتدائی تعلیم اپنی بستی میں حاصل کی، اور ایک ٹیچر تھا وہاں پہ یمن سے، جن کا نام يحيى فقيه حبسيتها انس علم حاصل کیا جب شیخ عبداللہ قرائی وہاں پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ استاد جو ان کا اشعری تھا اور ان سے استواء کے مسئلے پر شیخ عبداللہ قرعاوی رحمہ اللہ کی بحث بھی ہوئی، مناظرہ بھی ہوا، جس سے وہ شخص اس کے بعد نظر نہیں آیا، وہ علاقہ بھی چھوڑ کے چلا گیا. اور سبحان اللہ، بعض اوقات یعنی ایک ضرر والی چیز بھی نفع بخش ثابت ہوتی ہے. تو جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا جو استاد تھا، تو پھر پڑھنے کے لیے ان کو مسئلہ ہو گیا کہ کہاں سے علم حاصل کیا جائے. تو شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ کے دو چچا شیخ حسن اور شیخ حسین بن محمد جو کہ سگے چاچا تھے، شیخ عبداللہ القرعاوی کے دروس میں جاتے تھے سامطہ میں، اپنی بستی سے دور دوسری بستی یا سامطہ کی طرف، اور یہ بھی ان کے ساتھ چلے جاتے. بچے جو تھے گاؤں کے وہ بھی ساتھ چلے جاتے. تو بچوں کا الگ حلقہ تھا، بڑوں کا الگ حلقہ تھا. بڑوں کا جو بچوں کا حلقہ تھا ظہر تک ہوتا تھا، اور بڑوں کا عشاء کی نماز تک ہوتا تھا. یعنی علم دیکھیں آپ، فجر سے لے کے عشاء تک علم حاصل کرنا ہے، سبحان اللہ. تو احمد النجمی کو یہ سن 1359 اور 60 کی بات ہے. تو شیخ احمد النجمی بچوں کے حلقے میں بیٹھتا تھا شیخ عبداللہ القرعاوی کے حکم سے. ان شیخ عثمان بن عثمان حملی رحمہ اللہ جو وہ پڑھاتے تھے، اور انہوں نے قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھا، تحفۃ الاطفال کو حفظ کیا، ہدایت المستفید، الثلاثۃ الاصول جو ہمارا درس بچپن میں شیخ صاحب نے پڑھا بچوں کے ساتھ، آج ہم اس عمر میں پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ. اور اربعین النوویہ اور حساب بھی، اور خطاطی جو خط جو ہے لکھنا جو ہے وہ وہیں سے سیکھا. اور جب ظہر کے بعد بچے چلے جاتے، چھٹی ہو جاتی، تو خود جا کے شیخ عبداللہ قرعاوی کے جو حلقہ ہے جو مجلس ہے بڑوں کی، وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے. تو شیخ عبداللہ قرعاوی نے دیکھا کہ یہ بچہ یہاں پہ بیٹھتا ہے. 13 سال کی عمر تھی شیخ صاحب کی اس وقت، شیخ احمد النجمی 13 سال کی عمر تھی. تو 4 مہینے دیکھتے رہے کہ بچہ جو ہے یعنی صرف بیٹھتا نہیں ہے بلکہ حفظ بھی کر لیتے باتیں، یاد بھی کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے شیخ صاحب نے اجازت دی کہ آپ بڑوں کے حلقے میں بھی آ سکتے. تو ایک واحد چھوٹے بچے تھے اس زمانے میں جو بڑوں کے حلقے میں بیٹھا کرتے تھے 13 سال کی عمر میں. پھر اسی طریقے سے انہوں نے اپنے اس کیریئر کو جاری رکھا. اور شیخ عبداللہ قرعاوی سے الرحبیہ فی الفرائض، اجرمیہ فی النحو، کتاب التوحید، بلوغ المرام، بیقونیہ، نخبۃ الفکر، مختصرات فی السیرہ، اور عوامل فی النحو، ورقات فی اصول الفقہ، عقیدہ طحاویہ شیخ عبداللہ قرعاوی نے خود کی تھی اس وقت، جب امام ابن حنفی کی ابھی شرح انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی اس وقت، شیخ عبداللہ قرعاوی نے خود کی تھی. الفیت ابن مالک میں سے بعض دروس درر بحیہ سے جو شوکانی کی ہے، اور اس کی شرح بعض دروس، اور بعض امہات الکتب جو ہے نیل اوطار، زاد المعاد، نور الیقین، موطأ امام مالک، اور جو امہات ہیں جیسا کہ بخاری، مسلم اور صحیح ستہ ہیں، ان میں سے بھی بعض دروس وہ لیتے رہے. سن 1362 میں شیخ عبداللہ قرعاوی نے جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے، کبار جو تھے، بڑے اسٹوڈنٹ جو بڑوں کا حلقہ تھا وہاں پہ، انہوں نے جو امہات تھے جو کتاب موجود تھے ان کو دینا شروع کی. تو ان کا بیٹا فرماتے میرے والد صاحب کے حصے میں سنن ابی داؤد آئی تھی، تو پھر وہ پڑھ کے یعنی سماعت کرتے تھے، پڑھتے تھے، شیخ صاحب سنتے تھے، اور پھر اس سے شرح بھی کرتے تھے، لیکن وہ مکمل نہ ہو سکی اور کچھ عرصے تک پڑھتے رہے. پھر قحط سالی کی وجہ سے 2 سال تک وہ رک گئے، قحط سالی ہو جاتی تھی، پھر مسئلہ بھی جاتا تھا. سبحان اللہ، دیکھیں طالب علم اس زمانے کتنا مشکل تھا. ایک تو یعنی دوسری بستی کی طرف جانا ہے، کرونس کا پرابلم تھا، ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم تھا، گرمی ہے، سردی ہے، اس کو جاری رکھنا ہے، وقت دیکھیں صبح سے دیکھیں عشاء تک، اور پھر روزگار اتنا کماتے تھے جتنا ان کو ضرورت ہوتی تھی سبحان اللہ. اور پھر جب قحط سالی ہوتی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس علاقے میں ایسے بھی قحط سالی زیادہ ہوتی تھی. 2 سال تک حلقہ رکا رہا. پھر جب 1346 میں 1364 میں واپس آئے، جب اللہ نے آسانی فرمائی اور پھر قحط سالی بھی دور ہوئی، پھر امات اسد کی روایت کرنا شروع کر دی. اور پھر شیخ صاحب نے 1369 میں شیخ ابراہیم محمد العمودی جو سامتہ کے قاضی تھے ان سے علم حاصل کیا. اور اس طریقے سے شیخ عثمان زیادہ صومالی جو ہیں ان سے عربی گرامر و نحو اور صرف پڑھتے رہے، اور شیخ محمد ابراہیم آل شیخ کے حلقات میں سن 1384 میں تقریباً 2 مہینے تک رہے وہاں پہ، اور تفسیر بجر الطبری ان سے کچھ حصہ پڑھا، پھر شیخ بن باز رحمہ اللہ کے مجالس میں آیا کرتے تھے مغرب عشاء کے بیچ میں، ان سے صحیح بخاری کے بعض ابواب پڑھے. غرض تو ان کے جو شیوخ تھے ان میں جو زیادہ معروف ہیں وہ ہے فضلۃ الشیخ الامام عبداللہ القرعاوی رحمہ اللہ، اور شیخ حافظ محمد الحکمی معروف شخصیت ہیں، عالم ہیں اس علاقے کے، ان سے علم حاصل کیا، اور شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ و شیخ بن باز رحمہ اللہ. ان کے شاگردوں میں سے کافی بہت شاگردوں میں سے 3 کا نام میں لیتا ہوں جو زیادہ معروف ہیں. فضلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی المدخلی ان کے شاگردوں میں سے ہیں، شیخ زید بن محمد بن ہادی المدخلی، اور شیخ علی بن ناصر الفقیہی، یہ بہت بڑے نام ہیں، اور ان کے علم سے ابھی بھی الحمدللہ لوگ جو ہے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. شیخ زید رحمہ اللہ وفات پا چکے ہیں، اور پھر ان کے اعمال میں سے تدریس کا سلسلہ ان کا جاری رہا، اور وہ کافی معاہد میں پڑھاتے بھی رہے. انہوں نے کوشش بھی کی تھی کہ جامعہ اسلامی مدینہ میں داخلہ لینے کی، جب شیخ بن باز سربراہ تھے جامعہ کے، اور شیخ ناصر الدین البانی بھی اس وقت موجود تھے، پڑھایا کرتے تھے مدینہ طیبہ میں، لیکن وہاں پہ پہنچ بھی گئے تھے لیکن کسی یعنی گھریلو پریشانی کی وجہ سے ان کو واپس جانا پڑا، اور وہاں پہ تعلیم جاری نہ کر سکے. اور پھر ان کو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے متعین فرمایا قاضی جزان کے علاقے کا. شیخ صاحب کی وفات سن 1429 ہجری میں ہوئی، 2008 عیسوی میں. الثلاثۃ الاصول یہ مختصر رسالہ ہے جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بڑے آسان انداز اور دلائل کی روشنی میں 3 بنیادی اصول کو بیان فرمایا ہے، اور یہ وہ اصول ہیں جن کا تعلق کلمہ توحید سے ہے، دین کی بنیاد سے ہے، توحید عبادت سے ہے، اور یہ جو تألیف تھی امام صاحب کی یہ عوام الناس کے لیے تھی. جسے میں نے کہا کہ شیخ احمد النجمی بھی بچپن میں یعنی چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہ مفید ہے جیسے کہ بڑوں کے لیے مفید ہے. اور میری یہ گزارش ہے حاضرین سامعین سے کہ اپنے بنیادی علم اگر آپ اے بی سی عقیدے کے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور شروع سے آپ شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اکثر لوگ سوال کہ ہم کہاں سے شروع کریں. اگر شروع کر رہے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، قواعد اربعہ ہم پڑھ چکے الحمدللہ، اب اصول الثلاثہ ہیں، اب یہ پڑھیں. بے شک آپ اس کو پہلے پڑھ لیں، وہ بعد میں پڑھ لیں، یہ وہ پہلے پڑھیں، یہ بعد میں پڑھیں، لیکن یہ بنیاد ہے دین اسلام کی. اگر بنیاد کسی نے سمجھنی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے. چھوٹا سا رسالہ ہے، اور ہر بات پہ شیخ صاحب رحمہ اللہ نے، امام صاحب نے ہر بات کی دلیل بیان کی، جیسے کہ میں آگے انشاءاللہ ہم خود دیکھیں گے اور سنیں گے. شیخ صاحب شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ نے اس کی جو ہے نا مختصر سے شرح کی ہے تعلیق کے نام سے، میں جو متن ہے وہ پڑھوں گا، اور پھر اس کا عربی عبارت پڑھے بغیر جو شرح ہے جو تعلیق احمد النجمی رحمہ اللہ کی بغیر عربی متن پڑھے، تاکہ ہم وقت جو ہے اس کو یعنی زیادہ ضائع نہ کرتے ہوئے، تاکہ ہمارا وقت بھی بچ جائے. میں کوشش کروں گا اس کو 5 یا 6 میکسیمم دروس میں انشاءاللہ پورا رسالہ ہم ختم کر لیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم 4 مسائل. یہ جان لو تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم 4 مسائل کو جان لیں. الاولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. پہلی چیز جس کو جاننا بہت لازمی ہے، واجب ہے ہمارے اوپر، علم ہے. اور علم کیا ہے؟ وہ معرفت اللہ، اللہ تعالیٰ معرفت، معرفت نبیه اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، معرفت دین الاسلام بالعدلہ اور دین الاسلام کی معرفت. ان سب تین چیزوں کو جاننا ہے، کیسے؟ بالعدلہ، دلائل کے ساتھ. تو دلیل کو جاننا بہت لازمی ہے. ان جملوں کی شرح میں یا تعلیق میں فضل الشیخ احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اعلم رحمک اللہ، اس جملے سے مراد یہ اعلم کا کلمہ جو ہے یہ کسی کی توجہ دلانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. اور رحمک اللہ یہ دعا ہے مؤلف سے، رحمہ اللہ سے. اور یجب علینا، یعنی ہم جو مکلفین ہیں ہمارے اوپر واجب ہے. اور یہ کہ تعلم اربع مسائل، یہ چار مسائل جو ہیں یہ سورۃ العصر میں موجود ہیں، جن کا شیخ صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. پہلا العلم، اور علم سے مراد معرفت اللہ، اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کہی سورۃ العصر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، اور مستثنی صرف وہ ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الا الذین آمنوا. تو ایمان کا معنی شیخ صاحب فرمایا تصدیق ہے، اور تصدیق کے لیے کسی چیز کی تصدیق کے لیے بہت لازمی ہے کہ اس سے پہلے علم ہو، کہ کیونکہ ایمان جو ہے وہ بغیر تصدیق کے ممکن نہیں ہے، اور تصدیق کسی معلوم چیز سے ہی ممکن ہے. اگر آپ کسی چیز کو جانتے نہیں ہیں، آپ کو علم نہیں ہے، تو پھر آپ اس کی تصدیق نہیں کر سکتے. تو علم جو ہے وہ قول عمل سے پہلے ہے. تو آمنو سے مراد یعنی آمنو باللہ. پھر شیخ صاحب فٹ نوٹ میں ایک وضاحت کرتے ہیں، کہتے کہ تصدیق کا لفظ میں نے بیان فرمایا ہے، یہ صرف یعنی لغت کے اعتبار سے ہے، اگرچہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا اقرار بھی فرمایا ہے، جو تصدیق سے زیادہ یعنی اس میں جو معنی وہ پایا جاتا ہے. اور جو صحیح تعریف ہے ایمان کے، شیخ صاحب نے پھر بیان فرمائی ہے جو شرعی معنی ہے، کہ ایمان کے شرعی جو تعریف ہے اہل سنت جماعت کے نزدیک وہ ہے دل سے اعتقاد، اور زبان سے قول، اور پورے جسم سے عمل کرنا. اور اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے وہ تین چیزوں کو متضمن ہے، تین چیزوں سے ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور ربوبیت پر ایمان. تو شیخ ہم دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا. بعض علماء الگ الگ بیان کرتے ہیں، جیسے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح الواسطیہ اور دیگر شروحات میں وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان چار چیزوں سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے موجود ہے نمبر ایک، دوسرے نمبر ربوبیت، تیسرے پہ الوہیت، چوتھے پر اسماء و صفات. تو یہاں پہ شیخ صاحب تین فرماتے ہیں. پہلے نمبر پہ الایمان بوجود و ربوبیت ہی، اللہ تعالیٰ وجود ربوبیت کو، کیونکہ جو یہ یقین رہتا اللہ موجود ہے تو خود رب الیقین مان لیتا ہے، اسے بعض علماء دونوں کو ایک سمجھتے ہیں. دوسرے پہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اپنے ان یعنی خصائص میں. اور علم، شیخ صاحب نے جو بات کی ہے کہ علم سے مراد جو ہے، شیخ صاحب فرمایا ہے کہ الا الذین آمنوا، لفظ قرآن مجید میں ایمان کے شیخ صاحب نے اس کی تفسیر علم سے کی ہے، وہ اس لیے کہ یعنی علموا وصدقوا، علم اور تصدیق لازم ہے، بغیر علم کی تصدیق نہیں ہو سکتی. اس لیے ایمان کے لیے بہت لازمی ہے کہ علم ہو اس سے پہلے، اور اس کی تصدیق کی جائے یا اقرار کیا جائے. تو شیخ صاحب نے استنباط کیا الا الذین آمنوا سے علم کا، کہ انہوں نے پہلے جان لیا اور پھر انہوں نے تصدیق کی ہے. وہ ایمان مستلزم ہے علم کے لیے، کیونکہ تصدیق بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. معرفت اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اجمالی، اس کے دو طریقے، ایک اجمالی ایک تفصیلی ہے. اجمالی طریقہ جو اللہ تعالیٰ معرفت کا ہے وہ فطرت ہے انسان کی. ہر مخلوق یہ جانتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کیا، اس کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، سوائے جو ملحد لوگ ہیں ان کے، وہ بھی ظاہراً انکار کرتے ہیں. اپنے دل کے یقین کے ساتھ وہ بھی منکر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یقین وہ جانتے ہیں. ملحد بھی جانتے ہیں اس نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، تو کسی اور نے پیدا کیا، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اندھی گونگی بہری نیچر تو نہیں ہو سکتی کبھی، کیونکہ صرف یہ نظریات ہیں، وہ صرف اپنے کفر پر قائم رہنے کے لیے ہر درمے سے مظاہرہ کرتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے. حقیقتاً ہر بندہ جو بھی موجودات میں ہے، اس کائنات موجود ہے، چاہے وہ عقل والی مخلوق ہے یا بے عقل مخلوق ہے، سب جانتی ہے سبحان اللہ اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، سب گواہی یہی دیتے ہیں. اور تفصیل جو اللہ کی معرفت ہے وہ حاصل ہوتی ہے صرف ایک راستے سے، اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، جو اللہ کے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے مبعوث فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا آدم کے اولاد، میرے رسول تمہارے پاس پہنچے اور تمہیں میری آیتیں بیان فرمائے، بس جس نے تقوی اور اصلاح کا راستہ اختیار کیا ہے تم پر نہ ڈر ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 35-35. تو شاہ صاحب فرماتے تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت صرف اور صرف ممکن ہے رسولوں کے ذریعے سے، اور ہماری شریعت میں کتاب اور سنت ہے جو کافی اور شافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید نازل فرمایا ہے جس میں ہر چیز کا بیان فرمایا ہے، اور جس میں آیات کونیہ اور آیات قرآنیہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان فرمائی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کیسے جانیں گے؟ اجمالی طور پر فطرت سے. تفصیلی طریقہ جو ہے وہ رسولوں کا طریقہ ہے، اور ہمارے پاس قرآن مجید ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت ہے. آیات کونیہ سے اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو، زمین و آسمان کو دیکھتے ہیں، تو یقیناً جو ان کا رب ان سے بڑا عظیم ہے، یہ یقین ہمیں ہو جاتا ہے. آیات کونیہ دیکھ، آیات شرعیہ پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہی کافی اور شافی ہے. اور بعض آیات شیخ صاحب نے بیان فرمائی ہیں، سورہ فاطر آیت نمبر 41، پھر سورۃ الزمر آیت نمبر 67، پھر سورۃ فصلت آیت نمبر 53 جس میں آیات کونیہ کو بیان کیا گیا ہے. اور پھر شیخ صاحب فرماتے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ الہ الحق ہے جس کی صرف اور صرف عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے سوا کسی اور کے لیے عبادت صرف نہیں کرنی چاہیے. اور جسے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے جب قرآن مجید کی شرعی آیات پر ہم جب قرآن مجید کی آیات پہ دیکھ، جو آیات شرعیہ ہیں ان پہ غور و فکر کرتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے موصف اسماء و صفات میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنے خلق سے بالکل الگ ہے، علیحدہ ہے، اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے. اور سورۃ الملک آیت نمبر 21، سورۃ القصص آیت نمبر 88 بھی بیان فرمائی. پھر دوسرے نمبر پہ معرفت النبی، یہی شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ یقیناً یہ جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سب لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ انہیں ظلمت سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لے کے آئیں، اور یہ مقتضیات ہیں ایمان کی. تیسرے نمبر پہ دین اسلام کی دلائل کے ساتھ جو معرفت حاصل کرنا، کہ یہ جاننا کہ فلاں چیز کا حکم واجب ہے اور اس کی دلیل یہ ہے، فلاں چیز کا حکم حرام ہے اس کی دلیل یہ ہے، فلاں چیز جو ہے وہ مستحب ہے اس کی دلیل یہ ہے، مکروہ ہے اس کی دلیل یہ ہے، مباح ہے اس کی دلیل یہ ہے. اور اس لیے اصول فقہ کی تعریف میں علماء بیان کرتے ہیں کہ احکام شرعیہ کو تفصیل دلائل سے جاننا، اسے کہتے ہیں فقہ. یہ اصول فقہ جو ہے جس میں احکام شرعیہ اور یہ مطلق مقید اور جو ان چیزوں پر بات کی جاتی ہے ان مسائل میں، ان کہتے ہیں اصول فقہ. اصول فقہ کی تعریف میں علماء فرماتے الاحکام الشرعیہ و معرفۃ الاحکام الشرعیہ من ادلتها التفصیلیہ، احکام شرعیہ کو جاننا تفصیلی دلائل کے ساتھ. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ اقیم الصلاۃ ہے. اس طریقے سے امام محمد الوهاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں الثانیۃ العمل به، الثالثۃ الدعوۃ الیہ، والرابعۃ الصبر علی الاذی فیہ. یہ چار مسائل ہیں، پہلا علم تھا، دوسرا العمل به اس پر عمل کرنا، یعنی جو علم حاصل کیا اس پر عمل کرنا. شاہ احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی یہ ایمان جس کی معرفت حاصل کی گئی ہے، جس کا حکم فرض ہے اس کو جان لے کے فرض اس پہ عمل کیا، جو جب جانے کہ فلاں چیز حرام ہے اس کو ترک کیا، اس کو عمل کیا، اس کا اجتناب کیا، تو اس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے ایمان پہ، اور وہ علم جو حاصل کیا گیا ہے. تیسرے نمبر پہ دعوت الیہ، اس کی طرف دعوت دینا. شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اندر ایمان اور عمل موجود ہو جائے تو پھر تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے دعوت کا ہے، تو لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے جس چیز پر ایمان لے کے اور عمل کرنا شروع کر دیا ہے، تاکہ لوگ بھی نجات کا راستہ اختیار کر لیں. کیونکہ دعوت جو ہے وہ سب سے پہلے اس کے لیے حکمت کا ہونا لازمی ہے اور پھر صبر کا ہونا لازمی ہے. اس لیے چوتھے نمبر شیخ صاحب نے فرمایا ہے الصبر علی الاذی فیہ. اور چوتھا مسئلہ جو ہے اس مقدمے میں امام صاحب فرماتے ہیں الصبر علی الاذی فیہ، صبر کرنا جو بھی اذیت اس میں ہوتی ہے. والدلیل قوله تعالی، اس کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ العصر اللہ تعالی قسم کھاتے ہیں زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالحات کیے اور حق کو ایک دوسرے کی نصیحت کی ہے اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کی ہے. پھر امام محمد بن وهاب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا ھذہ السورۃ لکفتہم. اگر اللہ تعالی اپنے خلق کے لیے صرف یہی صورت حجت کے لیے نازل فرما دیتے تو یہ صورت ان کو کافی تھی. سبحان اللہ. وقال البخاری رحمہ اللہ، امام بخاری فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل. ایک باب ماد امام بخاری سے بخاری میں، اور اس باب میں فرماتے ہیں علم قول اور عمل سے پہلے ہے. وہ دلیل قول تعالی، اس کی دلیل امام بخاری فرماتے ہیں کہ علم قول اور فعل سے پہلے علم ہے. اس کی دلیل میں امام بخاری اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ. جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ اور اپنے گناہوں سے استغفار کریں. سورۃ محمد آیت نمبر 19 فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. امام بخاری فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں علم سے ابتدا کی قول و عمل سے پہلے، تو پہلے علم ہے بعد میں قول و عمل ہے. شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ تعلیق میں فرماتے ہیں اذیت پر صبر کرنا اس لیے لازمی ہے کہ کیونکہ اذیت ہو کے رہتی ہے، اور اذیت یا تو خفیف ہوتی ہے، تھوڑی سی ہوتی ہے، یا بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس اذیت کا سامنا صبر سے کرنا. بعض لوگ اکتا جاتے ہیں، صبر نہیں کر سکتے اور بے صبرے ہو جاتے ہیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر سورۃ العقوۃ آیت 10 کی آیت بطور دلیل پیش کر کہ بعض لوگ جو ہے بے صبرے ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی اذیت پر جو ہے وہ بے صبرے ہو کر جو ہے اور لوگوں کے فتنے کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ درس جو ہے سورۃ العصر کے مقتضا ہے. سورۃ العصر کے جو اہم پیغام ہیں وہ اس جو مقدمہ ہے پہلا شیخ صاحب نے بیان فرمایا ہے، اس میں یہ اہم باتیں موجود ہیں. تو نجات خسارے سے یقینی ہوتی ہے، اور فلاح بھی یقینی ہو جاتا ہے جن لوگوں میں چار صفات پائی جائیں، ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصل بالحق و تواصل بالصبر ہے. اور امام شافعی کا قول پھر بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر یہی صورت صرف یہ صورت پورا قرآن میں نہیں صرف یہ صورت نازل فرماتے تو ان کی نجات کے لیے یہ کافی تھی. تو خسارے سے بچنا ہے، خسارے سے کیسے بچا جاتا ہے؟ ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصل بالحق و تواصل بالصبر ہے. اور پھر امام بخاری کا قول بھی بیان فرمایا ہے. دوسرا مقدمہ جو شیخ صاحب نے بیان فرمایا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں الثلاث المسائل التي بها نعرف حقیقة التوحید. یہ مسائل یعنی ہیڈنگ شیخ صاحب نے بیان کی ہے یہاں پہ. اب وہ ایسے مسئلے شیخ الاسلام نے بیان کیے مقدمے میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے یہ سب مقدمات ہیں. اصل اصول ثلاثہ بھی آنے الگ معرفت کی بات کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیسے ہے اس کے لیے جب توحید کی ہم بات کرتے ہیں تو بعض مقدمات کا ہونا لازمی ہے. تو حقیقت التوحید، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلان موحد شخص ہے، یعنی توحید کا قائل ہے وہ کافی اس کے لیے. تو بعض ایسے مسائل جن کے تعلق حقیقت توحید سے ہے اور توحید مکمل اگر کوئی عمل کرنا چاہتے توحید پہ تو ان تین کا ہونا لازمی ہے. اس میں ایک بھی خلل ہو گیا توحید اس کی نامکمل ہے. آئیے دیکھتے ہیں کون سے تین مسائل ہیں. شیخ الاسلام محمد وهاب رحمه الله فرمات اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. یہ جانو طلب اپ رحم فرمائے کہ بے شک ہر مسلمان مرد عورت پر یہ واجب ہے کہ ان تین مسائل کو جان لے, علم حاصل کرے اور پر عمل بھی کرے. الاولى سب سے پہلا مسئلہ ان الله خلقنا ورزقنا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا اور رزق دیا. ولم یترکنا حملا, اور ایسے نہیں چھوڑ دیا. بل ارسل الینا رسولا, بلکہ ہمارے لیے رسول مبعوث فرمایا. فمن اطاعه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار, جس نے اس رسول کی اطاعت کی ہے فرمبردار کی وہ جنت میں داخل ہوا, اور جس نے نافرمانی کی ہے وہ جہنم رسید ہوا. والدلیل, اس کی دلیل کیا ہے؟ قوله تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. سوره المزمل 15 رسولا, کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تمہارے اوپر گواہ ہے, جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. بس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی ہے, پھر ہم نے اسے بہت سخت پکڑا. احمد النجمی رحمہ اللہ ان تین مسائل میں سے پہلے مسئلے کے تعلق سے بات فرماتے ہیں کہ میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تین مسائل جو ہیں ان تین مسائل سے ہم حقیقت توحید کو جانتے ہیں. اگر کوئی حقیقت توحید کو جاننا چاہتا ہے تو ان تین مسائل کو جان لے. پہلا مسئلہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا, ہمیں رزق عطا فرمایا ہے اور ہمیں ایسے نہیں چھوڑا کہ نہ کوئی ہمیں حکم دے گا نہ کوئی ہمیں کسی چیز سے منع کرے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے طرف رسول بھیجا جس نے ہمیں توحید کی طرف دعوت دی اور نافرمانی اور مخالفت سے خبردار کیا, اور اس چیز سے بھی خبردار کیا ہم کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ میں رہے, صرف توحید ہی کی دعوت دیتے رہے. اور پھر شیخ صاحب سے مسلم کی روایت حدیث نمبر 832 بیان فرماتے ہیں کہ عن ابی امامہ قال عمرو بن عبسۃ السلمی رضی اللہ عنہ, سیدنا عمرو بن عبسۃ السلمی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ میں جہلیت میں یہ سمجھتا تھا کہ لوگ جو ہیں گمراہی پر ہیں اور کچھ وہ کسی چیز پر نہیں ہیں, کیونکہ وہ بت پرستی کرتے تھے. تو میں نے مجھے خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو نئی باتیں کرتا ہے. تو پھر میں اپنی سواری کو تیار کیا اور وہاں پہ چلا گیا تو میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کے دعوت دے رہے ہیں, کیونکہ اس کی قوم جو ہے بڑی سختی سے اس کو مخالفت کرتی تھی. تو میں بھی چھپ چھپ کے ان کے پاس گیا اور تو میں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نبی ہوں. تو میں نے کہا نبی کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے رسول بنا کر. تو پھر میں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا پیغام دے کے بھیجا ہے, کیا رسالت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے صلہ رحمی کا پیغام دے کے بھیجا ہے اور بتوں کو توڑنے کا پیغام دے کے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تو اس سے یہ معروف یہ ثابت ہوا کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور رازق ہے اور ہمیں پیدا نہیں کیا بغیر کسی حکمت کے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کی رزق بھی دیتا ہے, کوئی حکمت تو ہے ہمارے وجود کی, اور جو حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت ہے. اور پوری کائنات کو دیکھنے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو, ان پہاڑوں کو, ان سمندروں کو پیدا کیا ہے, اور چاند سورج ہے, دن رات ہے, اور یہ سب چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے لیے پیدا کیا ہے. فرشتے ہیں اور دیگر مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے کو پیدا کیا ہے, یعنی فرشتوں کا عالم ہے, جن اور انس کا عالم ہے, مختلف عوالم ہیں, یہ تین عوالم جو اس سب کے ذمے اللہ نے کام لگائے ہیں. اور جن و انس جو ہیں وہ خیر اور شر کی اور فرم برد اور نافرمانی کر سکتے ہیں, فرشتے ایسا نہیں کر سکتے, لیکن جو مکلف جن و انس ہیں وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں آزمائے ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, اور اوپر شیطان کو مسلط فرما دیا ہے اور دنیا کو خوبصورت بنا دیا ہے. بس جس نے اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کی ہے اور ان شیطانوں کی نافرمانی کی ہے, تو بعض اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کی اور بعض نافرمانی کی ہے, اور فرم برداری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنی کتاب میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اپنی امت کو. جو امتیں پہلی تھی ہر رسول ان کے لیے خاص بھیجا جاتا تھا, اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم نبوت کو فرمایا ہے اور ان کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نبی کی عظیم امت کے لیے مبعوث فرمایا ہے, اور دعوت یہی تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ان کے سوا کسی کو شریک, عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا, اور خبردار کرتے تھے غیروں کی عبادت سے. جس نے اس رسول کی فرمبرداری کی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے گا, اور جس نے بھی نافرمانی کی ہے تو اس کے لیے عذاب علیم ہے. اسے ایسا فرماتے ہیں کہ اگر ہم غور و فکر کریں کہ پہلی امتوں کو کس چیز نے ہلاک کیا, کیا ہلاکت کی بنیادی وجہ ان کی انبیاء کی معصیت نہیں تھی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی معصیت کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو ہلاک کیا کیونکہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی. قوم عاد ہے, قوم ثمود ہے, قوم صالح ہے, اور بعد میں جو امتیں ہیں فرعون اور اس کی قوم مدین ہیں جن کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا, قوم لوط ہیں, اور کئی ایسی امتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دی ہے, اور بہت سارے ایسے جن کی ہمیں خبر بھی نہیں ہے لیکن جن کی خبر دی وہ بہت تھوڑے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی قوموں کو ہلاک کیا. ہلاکت کی وجہ کیا تھی؟ رسول کی نافرمانی تھی. اور اگر ہم یہ یقیناً جان لیتے ہیں کہ ان امتوں کی ہلاکت کا سبب اپنے رسول کی نافرمانی ہے, تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے رسول کی مکمل اطاعت کریں, جو حکم ہمیں دیتا ہے اس کی پیروی کریں, اس پہ عمل کریں, جس سے ہمیں منع فرماتا ہے اسے ہم رک جائیں. اور ہمیں علم یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے, رزق دے دیا ہے خاص مقصد کے لیے, وہ مقصد ہے توحید عبادت کی, کہ ہم اللہ تعالیٰ ایک اللہ کی عبادت کرے, اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی ہے تو اس نے ایسا گناہ کیا جس کی مغفرت بالکل نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت رسید ہو جائے گا, اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے. اسی یاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما, سورۃ النساء نمبر 48. ارشاد باری تعالیٰ, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, اور اس کے سوا اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت فرما دے و معاف کر دے. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے, اور اس میں عظیم اور اس میں اور گناہ عظیم کیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ارشاد باری تعالیٰ, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کر جو میرا اور تمہارا رب ہے. انہم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. ومأواہ النار, اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ تعالی, الثانیہ, دوسرا مسئلہ جس کو جاننا بہت لازم, تین مسائل میں سے, ان اللہ لا يرضى ان يشرك معه في عبادته احد, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل, کہ اللہ تعالیٰ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز راضی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا جائے اپنی عبادت میں, چاہے یہ مقرب فرشتہ ہو یا نبی مرسل ہو یا اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول ہو. والدليل قوله تعالى, اس کے دليل ارشاد باری تعالى ہے, وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا, سورة الجن آیت نمبر 18. اور بے شک مساجد عبادت گاہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں, بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی مت پکارو. اور تدعو سے مراد تعبدو. شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ دوسرا مسئلہ جس کو جاننا ہمارے اوپر واجب ہے, یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, نہ مقرب فرشتہ اور نہ ہی کوئی پیارا رسول. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارے, جتنا بھی اس کا مرتبہ بلند ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور سب سے زیادہ مرتبہ جو ہے مخلوقات میں سے شخص فرماتے ہیں وہ دو ہیں، جبریل علیہ السلام فرشتوں میں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم میں سے. ان میں سے اگر کسی نے بھی ان کو پکارا ہے تو ایسے شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر کرنے والا ہے، جو موجب ہے الخلود فی النار، جہنم میں ہمیشہ عذاب کے لیے. اس لیے شیخ صاحب نے فرمایا ہے، امام صاحب نے فرمایا کہ دوسرا مسئلہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز راضی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، نہ مقرب فرشتہ اور نہ ہی پیارا رسول. اور مقرب فرشتہ کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں جبریل امین سے دی گئی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور مقرب اور نبی مرسل کی مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہرگز راضی نہیں ہوتا کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارا جائے، شریک کیا جائے. اس کی دلائل جو کتاب و سنت میں، کتاب اور سنت میں بہت زیادہ ہیں، لا تحصا، بہت زیادہ ہیں. ان میں سے ایک دلیل جو ہے اس آیت کریمہ شیخ صاحب نے بیان فرمایا، وہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ یہ بات صحیح ہوگی کہ مساجد سے مراد اعضاء السجود السبعہ ہیں، کہ جن پر سجدہ کیا جاتا ہے وہ اعضاء ہیں، جس میں پیشانی ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مساجد سے مراد مسجدیں ہیں جو تعمیر کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. یہ مساجد زمین پر بنائی گئی ہیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے. کس نے زمین کو پیدا کیا جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے بے شک. تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس زمین پر سجدہ کرو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی اور کی سجدہ بھی اس کو کرو جس نے اس زمین کو پیدا کیا. سجدہ زمین پہ کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا، پورے کائنات کا خالق ہے. تو جس زمین پر اپنا ہم سر رگڑ کے سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں کر کوئی شخص کرتا ہے، کسی اور کو سجدہ بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ملک میں وہ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے. تو مساجد سے مراد اعضاء ہیں جس میں وہ جو سجدے کے لیے ہوتے ہیں، اور ان اعضاء کو کسی اور کے لیے، کیونکہ سجدہ عبادت ہے، کسی اور کا صرف کرنا جائز نہیں ہے. اور مساجد سے مراد جو عبادت گاہیں ہیں وہ بھی مراد جو مساجد ہیں. تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائے. تیسرا مسئلہ، حقیقت توحید کو جاننے کے لیے امام شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الثالثة، تیسرا مسئلہ، ان من اطاع الرسول ووحد اللہ فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. پس جس نے، بے شک جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم بردار کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی ہے، یعنی توحید موحد بن گیا، توحید عمل کرنے والا بن گیا ہے، اب ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوستی رکھے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. الولاء والبراء کا مسئلہ توحید سے جڑا ہوا ہے، حقیقت توحید سے جڑا ہوا ہے. پہلا ہے توحید، دوسرا ہے شرک سے بچنا، تیسرا ہے الولاء والبراء. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے خاص مقصد کے لیے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت جڑی ہوئی ہے. اور پھر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے توحید کا لیکن شرک کر بیٹھتا ہے، تو یہ حقیقت موحد نہیں ہے، کیونکہ شرک سے چھٹکارا لازمی ہے، ورنہ توحید شرک کے ساتھ کسی کام کی نہیں ہے. اور تیسرا، جب موحد بھی ہے، توحید الوہیت پہ عمل بھی کرنے والا ہے، شرک سے بھی اس نے اجتناب کر لیا ہے، اب یہ لازمی ہے کہ رسول کی اطاعت کے لیے جو دعوت توحید رسول لے کے آیا ہے، اگر اس کی اطاعت کرنی ہے جنت میں داخل ہونے کے، جہنم سے بچنے کے لیے، تو توحید کی ایک چیز رہے گی حقیقت توحید کی، وہ ہے الولاء والبراء. اہل توحید سے محبت کرنا، دوستی کرنا، اور جو توحید کے دشمن ہیں، جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، ان سے دشمنی اور دوری اختیار کرنا. وہ دلیل قول تعالی، اس کے دلیل شیخ الاسلام جو ہے سورۃ المجادلہ کی آخری آیت، آیت نمبر 22 بیان فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قوم نہیں، ہرگز نہیں پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر ایمان لے آئے ہیں. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان سے محبت اور دوستی رکھیں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محادہ اور مشاقت اور دوری اور دشمنی اختیار کرتے ہیں. ولو کانوا آباءہم، اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اختیار کرنے والے ہیں، اگرچہ ان کے باپ ہوتے، او ابناء میں ان کے بیٹے ہوتے، او اخوان میں ان کے بھائی، او عشیرت میں ان کا پورا قبیلہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے انہوں کے دل کے اندر ایمان کو لکھ دیا ہے، اللہ اکبر، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی رحمت سے ان کی تائید رسد بھی فرمائی ہے، ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ ان کو داخل فرمائے گا ان جنتوں میں، ان باغات میں جن کی طرح نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے ان جنتوں میں، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حزب ہیں، اللہ تعالیٰ کے گروہ ہیں، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ شیخ احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں تیسرا مسئلہ جو ہے وہ جو شیخ نے بیان فرمایا ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے اور توحید کا راستہ اختیار کیا ہے تو اس کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ کسی کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی رکھے، اس کو مجادلے کی آیت بیان فرمائی، شیخ صاحب فرماتے ہیں جس نے بھی شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس نے دشمنی اختیار کی ہے اور دشمن اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک جدا راستہ الگ راستہ اختیار کر لیا ہے نافرمانی کا، جس نے شرک کا اقرار کی اس کو اجازت دی ہے تو ایسے شخص بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور محدات کا راستہ اختیار کر چکا ہے، یعنی جو خود شرک کرتا ہے یا شرک پہ خاموشی یا اقرار کر، دونوں میں کیا فرق ہے، سبحان اللہ۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پر ایک چیز میں بیان فرماتا ہوں، شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض جو منہج الدعویہ کی تأسیس کرنے والے ہیں ان سے بھی شرک ہوا اور کا اقرار بھی کیا اور کی اجازت بھی دی ہے، اس کی مثال حسن البنا کی ہے جو سب جانتے ہیں کہ اخوان المسلمین کا بانی ہے، وہ یہ کہا کرتا تھا جشن میلاد النبی پہ، جشن میلاد النبی پہ مناتا تھا اور ربیع الاول میں یہ کہتا تھا هذا الحبیب مع الاحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، اور یہ ان کے بھائی عبد الرحمن البنا نے کتاب جاب رزق حسن البنا کتاب میں انہوں نے اس کو لکھا ہے باقلام تلمیذ ومعاصر صفر نمبر 70 اور 71 میں۔ تو شخص فرماتے ہیں تو ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم ان کے جشن میں شامل ہوتے ہیں، جشن میلاد میں شامل ہوتے ہیں اور گناہوں کی مغفرت بھی کر دیتے ہیں، جو اس شعر کا مفہوم ہے جو حسن بندہ نے پڑھا ہے۔ تو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محفل میلاد میں خود حاضر ہوتے ہیں اور گناہوں کو بخش بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ، تو ایسے شخص کو امام بنانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ توحید میں سے میں نے کہا ہے توحید کامل کے لیے اس حقیقت کو جاننا بھی لازمی ہے۔ آج کا کئی ایسے لوگ ہیں جو تہذب کا راستہ اختیار کر چکے کہتے ہیں ہم واحد ہیں، توحید ناقص ہے، تو اور یا کہ بعض لوگ کہتے ہیں عقیدے میں خلل تو نہیں ہے، جس نے تہذب کا راستہ اختیار کیا ہے، اخوانیت کا راستہ اختیار کیا ہے، تو اس کا عقیدہ کیسے عقیدہ میں خلل نہیں ہے، عقیدے کے کئی مسائل کئی اصولوں میں غلطی کر چکا ہے۔ بلکہ یہاں پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ، یہ توحید کا ایک بنیادی حصہ ہے، الولاء والبراء کا حصہ، کہ آپ اہل شرک سے دوستی رکھتے ہو یا ان کو اپنا امام بناتے ہو یا جو شرک کی تائید کرتے ہیں، بدعت کی تائید کرتے ہیں، اب یہ عقیدہ رکھنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کی مغفرت فرماتا ہے، یہ تو کفری عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے، تو ایسے شخص کو امام بنانا بہت بڑی عجیب بات ہے۔ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ بھی جو اس کے منہج پہ چلنے والے ہیں جن سے شرک سرزد ہوا یا اس کا اقرار کرتے رہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ سیدہ زینب کہ وہ مزار پہ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے جو شرک وہاں پہ ہو رہا ہوں کہ کسی کو پھر منع بھی نہیں کرتے اور خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور حمد تلمسانی اپنی کتاب شہید المحراب عمر مختار عنہ صفحہ نمبر 232 میں 232 میں کہتے ہیں، اور یہاں پر قصہ بیان کرتے ہیں کہ اولیاء اور ان کے محبت کے تعلق سے کہ میں اتنی ان سے محبت اور انس رکھتا ہوں کہ ان کے جو مزارات ہیں، ان کی جو زیارت ہے، ان کے پہ جاتا ہوں کہ اگر عقیدے توحید پہ خلل نہ ہو تو پھر میں ان کو وہ مقام دیتا، یعنی نعوذ باللہ جو رب کا مقام ہے، اس طریقے سے نعوذ باللہ شرک میں لوگ ڈوبے ہوئے اور وثنیت الحاد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں، شيخ احمد النجمي رحمه الله، اسی طریقے سے جو تبلیغ جماعت کے مؤسس ہیں وہ بھی جو چار طرق صوفی میں سے جو چار طریقے ہیں اور ان کو اختیار کر چکے تھے اور ان کی طرف دعوت بھی دیتے تھے اور بعض قبروں کے پاس جا کے مراقبے بھی کرتے تھے اور ان سے فیض بھی حاصل کیا کرتے تھے، اور سریہ اور قطبیہ جو ہیں وہ مشرکوں سے محبت کرتے ہیں، موحدین سے جو موحدین ہیں ان سے بغض و نفرت کرتے ہیں، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اسید قطب کے تعلق سے کافی غلطیں ہوئی ہیں اور انہیں تکفیر کی ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ جو سعودی عرب ہے وہ دولت التوحید ہے، اس میں توحید قائم ہے اور سارے کے سارے جو اس میں رہتے ہیں وہ سنی ہیں الحمدللہ. تو سورۃ الحجر فلال القرآن میں سورۃ الحجر کی تفسیر کرتے ہوئے سید قطب کہتا ہے کہ آج روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان معاشرہ نہیں ہے، کوئی مسلمان ملک قائم نہیں ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. اب یہ تکفیر بالکل واضح ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سید قطب موحد تھا، توحید پہ عمل کرنے والا تھا، اس کا عقیدہ درست تھا، تم لوگوں نے الزام لگائے ہیں، وہ تکفیر نہیں تھا. یہ کتاب موجود ہے فضل القرآن، سورۃ الحجر کی تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس مقدمے میں کہ اتنی کھلے الفاظ میں تکفیر، یعنی حیران کن بات ہے، واضح الفاظ ہے اور بعض اس کو بھی انکار کرتے کہ تکفیر نہیں ہے. کہتے ہیں انہ لا یوجد اليوم على وجه الارض مجتمع مسلم ولا دوله مسلمه الى اخر ما قال سبحان الله. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کیا ہمارے جائز ہے کہ ہم ایسی قوم کے ساتھ دوستیاں رکھیں، یا ہم ان کے راستے کو اختیار کریں، یا ہم جو ان کے پاس حزبیات ہیں وہ ہم ان سے لے لیں؟ حاشا للہ، یہ ہرگز نہیں ہے. اور اس آیت کریمہ پر سورۃ مجادلہ کی جو آخری آیت ہے شیخ صاحب اس کو بیان فرماتے ہیں کہ یہی بنیاد ہے اس مسئلے میں کہ سب سے قریب رشتہ دار بھی اگر ہو اور وہ شرک کرتا ہو، اور شرک سے بڑھ کر کیا دشمنی اللہ تعالیٰ سے، جو شخص شرک کرتا ہو اگر سب سے قریب رشتہ دار بھی ہو تو اس سے بھی برات کا اظہار لازمی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ دعوت التوحید ہے جسے اللہ تعالیٰ نے، یہ دعوت التوحید، یہ انبیاء کی دعوت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے امتوں کو بھیجا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت تک اس پیغام کو پہنچایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سورۃ الانبیاء نمبر 25 کے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی رسول کو نہیں مبعوث فرمایا الا کہ یہ وحی دے کے ہم نے مبعوث فرمایا، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کرو. اور اس آیت کریم واضح ہے کلمہ توحید کا پیغام انبیاء لے کے اپنی امت، تو ہر نبی یہ پیغام لے کے آیا ہے، اور کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا انا فاعبدون. تو یہاں پہ اس آیت کریمہ میں سورۃ انبیاء نمبر 25 واضح دلیل ہے کہ ہر نبی کو بھیج گا اپنی امت کی طرف پیغام کلمہ توحید کا ہے، اور کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید عبادت ہے، نہ کہ توحید ربوبیت یا کوئی اور معنی ہے. دوسرا جو معروف آیت ہے سورۃ النحل آیت نمبر 36 ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث فرمایا ہے، کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کا اجتناب کرو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اور طاغوت کی تفسیر جیسے آگے بھی بیان ہوگا، اور طاغوت کی تفسیر جیسے آگے بھی بیان ہوگا انشاءاللہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں حد سے تجاوز کرنا معبود سے، متبوع سے یا مطاع سے، جس سے بھی ان تین چیزوں میں حد سے تجاوز کیا تو اس نے اس کو طاغوت بنا دیا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ان متبوعین پر ذرا غور کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کی طاعت کی گئی ہے، جنہوں نے شرک بدع کو صحیح سمجھا، مباح سمجھا، تو اور اس پر ان کی اتباع کی گئی ہے. پھر فٹ نوٹ میں شیخ صاحب فرماتے ہیں بعد میں تعلیق کے بعد، جو محادت ہوتے دشمنی کی بات جو ہو رہی ہے لازمی کہ کلی دشمنی ہو، جزوی دشمنی کافی ہوتی ہے، محادت ہوتی ہے، اور غالباً جزوی ہی ہوتی ہے، اور کلی جو ہے وہ شرک سے ہوتی ہے، کہ سب کیونکہ سب سے بڑی نافرمانی ہے، یا جو شرک سے راضی ہوتا ہے. تو جو کلی محادت ہے، کلی طور پر جو محادت اللہ تعالیٰ سے، وہ کفر کو لازم کر دیتی ہے، جو دراصل خارج کر دیتا ہے. لیکن اگر کسی شخص کی جو محادہ ہے اور دوری ہے اور دشمنی ہے، وہ بدعت کی وجہ سے، وہ بدعت بھی دشمنی کا راستہ ہے، محادت کا راستہ ہے، یا ترک السنہ ہے، تو اس کی جو محادت ہے یہ جزوی ہے، جس کی وجہ سے وہ فاسق اور فاجر تو ہو سکتا ہے، کیونکہ بدعت غیر مکفرہ ہے، لیکن وہ اسلام میں باقی رہتا ہے. تو کلی محادت ہے تو کلی برات ہے، جزی محادت ہے تو جزی برات ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.